الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین، ہم سورہ اعراف کی آیت 106 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ وہی سلسلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ تاریخ سے استدلال کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ رسولوں کی دعوت کیا ہوتی ہے، وہ جب آ جاتے ہیں تو ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ خاص قانون کیا ہے جس کے تحت وہ قوموں کے لیے زمین پر عدالت لگا دیتے ہیں. اس سلسلے میں پچھلے پیغمبروں کی سرگزشتیں سنائی گئیں، پھر ان پر تبصرہ کیا گیا، اور اب سیدنا موسیٰ کی سرگزشت زیر بحث ہے. اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ فرعون کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی طرف سے اٹھ کر نہیں آ گیا، میں جہانوں کے پروردگار کا پیغمبر ہوں، اس کا پیغام لے کے آیا ہوں. یعنی تم ایک باجبروت بادشاہ ہو، مصر پر اس کے نواب پر تمہاری حکومت قائم ہے، تمہارے پاس فوجیں ہیں، تمہارے پاس قوت ہے، شوکت ہے، تم اپنے آپ کو مہادیو سمجھتے ہو، لیکن یہ سب تمہارے تخیلات ہیں. میں اس عالم کے پروردگار کے نمائندے کی حیثیت سے تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے سرفگندگی اختیار کرو، اس پروردگار کو مانو، اور اس نے جو فیصلہ کیا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، اس فیصلے کو سمجھ کر ان کو یہاں سے جانے دو. فارسل مائی بنی اسرائیل، یہ جو مطالبہ انہوں نے کیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں سری نشانیاں لے کر آیا ہوں. نشانیوں پر ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ وہ عصا اور ید بیضا کے معجزے کی طرف اشارہ ہے، اور میں یہ بات بھی واضح کر چکا ہوں کہ اس نوعیت کے غیر معمولی معجزات محض اس لیے نہیں دے دیے جاتے کہ کوئی پیغمبر ہے اور وہ دعوت لے کے جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ضرورت کے تحت دیتے ہیں. یعنی کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو یہاں جو مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ ہے، اور اس زمانے کے بادشاہ کوئی قانون قاعدے کے اس طرح پابند نہیں ہوتے تھے. ایک شخص، اور وہ شخص بھی کون ہے، وہ ہے کہ جس پر پہلے سے ایک الزام بھی ہے، اور جو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کو غلام بنا لیا گیا ہے، وہ شخص اٹھ کر جب جا کے دعوت دے گا اور یہ کہے گا کہ میں اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آیا ہوں، تو پہلے مرحلے ہی میں گردن مار دی جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی برہان ہو، کوئی نشانی ہو، وہ گویا اپنے کاغذات تقرر جا کر سامنے رکھ دے تاکہ فرعون اور اس کے آیان و اکابر بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ ید بیضہ کا معجزہ اور عصا کا معجزہ اسی لیے دیا گیا. اب یہ بات کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تم سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ فارسل مائی بنی اسرائیل، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تو فرعون کو، فرعون کے آیان و اکابر کو، اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے، آخرت کی تیاری کرنے کی دعوت دے رہے تھے، اور دوسری جانب وہ ایک مطالبہ بھی ان کے سامنے رکھ رہے تھے، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل اب یہاں مصر میں نہیں رہیں گے، وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، ان کو لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ مطالبہ ظاہر ہے کہ غیر معمولی مطالبہ تھا، بڑی تعداد تھی بنی اسرائیل کی، وہ صدیوں سے وہاں آباد تھے، اور اب کم و بیش ان کی حیثیت وہی ہو گئی تھی جو دوسری قوموں کے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، کہ وہ ایک طرح کی غلامی تھی جس میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے، غلامی اور محکومی کی زندگی. اس کو دیکھ کر بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جس طرح بڑے لیڈر یا رہنما پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی قوموں کی آزادی کی جد وجہد کرتے ہیں، یہ بھی اسی نوعیت کا کوئی مطالبہ تھا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا دعوت لے کر گئے اور اس مطالبے کی کیا نوعیت تھی، اس کو سمجھ لیا جائے۔ میں نے اس پر لکھا ہے، دوسرے مقامات میں تصریح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ مطالبہ ہی نہیں کیا، اس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے عام طریقے کے مطابق فرعون اور اس کے آیان و اکابر کو توحید اور معاد پر ایمان اور خشیت و تذکر کی دعوت دی۔ یعنی یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ ایک قوم پرست لیڈر کی حیثیت سے وہ جا کر کھڑے نہیں ہو گئے جس طرح کہ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے قومی مطالبات پیش کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر جو دعوت دیتے ہیں، وہ دعوت کیا ہے، اس کو یہاں چند الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی توحید اور معاد پر ایمان۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا یہ خلاصہ ہے، لوگوں کو اس بات کی طرف بلانا کہ اللہ ایک ہے، وہی اس دنیا کا تنہا خالق ہے، اس کے معاملات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس عالم پر تنہا اسی کی بادشاہی قائم ہے اور وہی تنہا معبود ہے۔ یہ دعوت دینا اور اس کے ساتھ ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ آخرت کی تیاری کرو، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، تم اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہیں ایک دن مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور تمہیں ایک نئی زندگی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو اس زندگی کی منادی کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام، یہ انہوں نے کیا۔ اور خشیت و تذکر کی دعوت دوسری جگہوں پر یہ انہی الفاظ میں بیان ہوئی ہے، نصیحت حاصل کرو، اپنے وجود پر غور کرو، اپنے طرز عمل کا جائزہ لو، اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہو، ذرا غور کرو تمہاری کیا حیثیت ہے، انسان کی اس حیثیت کو پہچانو جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور وہ کیا حیثیت ہے، وہ ابدیت کی ہے، بندگی کی۔ یعنی میں اس زمین پر انسان ہونے کے لحاظ سے جو کچھ بھی اپنی برتری کا افسانہ کہوں، لیکن خدا کے مقابلے میں میں ایک بندہ ہوں، اور اپنی بندگی کا اعتراف کرنا، اپنی ابدیت کے شعور کے ساتھ جینا، اسی سے جو رویہ پیدا ہوتا ہے اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ یعنی آدمی یہ محسوس کرے کہ میں یہاں دنیا میں اپنے آپ آیا نہیں ہوں، میں دنیا میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں اٹھا، میں اس کی ایک مخلوق ہوں اور وہ میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، اور میری حیثیت اس کے بندے اور غلام کی ہے۔ تو خشی اور تذکر کی دعوت دی اور اپنے غیر معمولی معجزات سے ان پر اتمام حجت بھی کر دیا، یعنی انہوں نے جو معجزات دکھائے اس کے نتیجے میں حجت پوری ہو گئی، حق واضح ہو گیا، کوئی وہم باقی نہیں رہا۔ دوسری جگہوں پر ان سب چیزوں کی تفصیل ہے قرآن مجید میں، اور معلوم ہے کہ اس میں ایک بڑی ہی مؤثر تقریر اس شخصیت کی ہے جس نے عین دربار میں کھڑے ہو کر آخری مرحلے میں لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ تم خدا کے پیغمبر کے ساتھ کیا کر رہے ہو اور اپنی قبر کس طریقے سے کھود رہے ہو۔ تو ہر لحاظ سے گویا حجت پوری ہو گئی، حق واضح ہو گیا، اور جب یہ سب ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، یعنی اس درجے میں واضح ہو گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، جس طرح کے رسولوں کے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا کرتا ہے۔ یہ رسولوں کے اتمام حجت کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں رسول کی اپنی شخصیت اور اس شخصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور، یعنی یہ احساس کہ یہ خدا کا بندہ ایک عام انسان کی حیثیت سے کھڑا ہوا بات نہیں کر رہا، بلکہ جیسے کہ پیچھے الفاظ استعمال ہوئے کہ رسول من رب العالمین ہے، یعنی جہانوں کے پروردگار کی طرف سے مقرر ہو کر آیا ہے۔ تو جب مقرر ہو کر آیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ گویا ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ مائیت کا ظہور تائید میں ہوتا ہے، نصرت میں ہوتا ہے، معجزات میں ہوتا ہے، پیشین گوئیوں کے درست ثابت ہونے میں ہوتا ہے، دشمنوں کی شکست کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مائیت کا جو ظہور پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر حجت کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہاں یہ سب معاملات ہوئے، قرآن مجید نے اس کو چند لفظوں میں بیان کیا ہے، بعض جگہوں پر اس کی تفصیل کی ہے، وہ کن مراحل سے گزرے وہ بیان کیے ہیں، اور اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو پھر اس کی بہت سی تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں، یعنی گفتگویں کیا ہوئیں، باتیں کیا ہوئیں، کتنا عرصہ اس میں لگا، یہ سب تفصیلات وہاں بھی موجود ہیں اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی واضح ہوتی ہیں۔ تو یہاں میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے جا کے دعوت دی اور اپنے غیر معمولی معجزات سے ان پر اتمام حجت بھی کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ یہ ایک پہلو تھا، یعنی فرعون اور اس کے آیان و اکابر کے سامنے پیغمبر کی دعوت آ گئی، ایمان کی دعوت، معاد کی دعوت، توحید کی دعوت، یعنی اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور تم اس دنیا میں کس مقام پر کھڑے ہو، کس حیثیت سے بھیجے گئے ہو، تم نے کیا سرکشی اختیار کی ہے، تمہیں کیسے اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے، یہ سب حقائق واضح کر دیے گئے اور دربار میں کھڑے ہو کے واضح کر دیے گئے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے آیان و اکابر کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک پہلو ہے ان کی بعثت کا۔ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا یہ مطالبہ بھی، یعنی یہاں چونکہ اجمال کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جیسے ہی وہ گئے اور انہوں نے توحید کی دعوت دی اور یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی سامنے رکھ دیا کہ فارسل مائی بنی اسرائیل۔ یہ مطالبہ، بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا یہ مطالبہ بھی معاذ اللہ کسی قوم پرست لیڈر کی طرف سے اپنی قوم کو غلامی سے چھڑانے کا مطالبہ نہیں تھا۔ اگر ایک قوم پرست لیڈر اپنی قوم کی تربیت کرتا ہے، اس کو غلامی سے نکالنا چاہتا ہے، اس کے لیے آزادی کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے حق خود ارادی کا مطالبہ کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر درست ہو سکتی ہیں، ان کی مذمت مقصود نہیں ہے، لیکن یہ پیغمبروں کا کام نہیں ہے، یعنی وہ اس کام کے لیے نہیں آتے۔ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا یہ مطالبہ بھی معاذ اللہ کسی قوم پرست لیڈر کی طرف سے اپنی قوم کو غلامی سے چھڑانے کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ خدا کی اس اسکیم کو بروئے کار لانے کے لیے کیا گیا تھا، جس کے تحت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو عالمی سطح پر ابلاغ دعوت اور اتمام حجت کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ بات قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کی ہے، اس کی پوری داستان سنائی ہے، یہ بتایا ہے کہ خاص مرحلے پر، تاریخ کے خاص مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے نبوت و ہدایت کے لیے اپنی اسکیم میں ایک بڑی تبدیلی کی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہر قوم اور ہر قبیلے کی طرف اور ہر بستی کی طرف اللہ تعالیٰ الگ سے اپنا رسول بھیج دیتے تھے، اور وہ رسول ان کے سامنے جا کر وہی کام کرتا تھا جو یہاں سیدنا موسیٰ کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے، یعنی دعوت دی جائے، استدلال کیا جائے، معجزات دکھائے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ماہیت کا ظہور ہو، پھر اس کے بعد اس قوم کا فیصلہ اسی دنیا میں سنا دیا جائے۔ یہ رسول جن قوموں کی طرف بھیجے گئے ان کی سرگزشتیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم میں ایک تبدیلی کی۔ ظاہر ہے کہ یہ تبدیلی دنیا کے حالات میں تبدیلی کے لحاظ سے کی گئی۔ اس سے پہلے قومیں الگ الگ تھیں، بکھری ہوئی تھیں، ان کے مابین ربط و نظام کی صورتیں نہیں تھیں، لیکن اب سلطنتوں کا دور شروع ہو رہا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو اب ایک خاص علاقے میں آباد کیا جائے گا، اس علاقے کو توحید کا مرکز بنایا جائے گا، اور ایک پوری کی پوری قوم کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ اللہ کے دین کی شہادت لوگوں پر قائم کرے۔ اس کے لیے نبوت کا سلسلہ بھی بتدریج انہی میں خاص کر دیا گیا، یہ اسکیم ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انی جاعل کا للناس اماما، یعنی اب میں دنیا کے لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کی امامت کا اعلان کر رہا ہوں، آپ کی حیثیت اب قوموں کے لیے دین کے امام کی ہے، پیغمبر آپ کی ذریت میں سے آئیں گے اور بتدریج آپ ہی کی نسل، آپ ہی کی ذریت، آپ ہی کی اولاد اب دین کی دعوت کے لیے خاص ہو جائے گی۔ اسی کو دوسری جگہ واضح کیا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی پہلے مرحلے میں آدم و نوح یہ مثال دی، دوسرے پیغمبر بھی ہیں، وہ الگ الگ اللہ کی طرف سے نبوت لے کر آتے اور لوگوں پر اللہ کی حجت پوری کرتے تھے، لیکن پھر آل ابراہیم اور آل عمران یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اس کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ یہی مطلب ہے ان آیات کا جن میں یہ کہا گیا ہے کہ فضلتکم علی العالمین، یعنی میں نے دنیا کی قوموں میں تمہیں منتخب کر کے ان پر تمہیں فضیلت دی ہے. کیا فضیلت دی ہے؟ اپنے پیغام کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے, اسی طرح شہادت کی ذمہ داری کے لیے ایک پوری ذریت اور قوم کا انتخاب کیا گیا ہے. یہ وہ انتخاب ہے کہ جس کے تحت جو علاقے منتخب کیے گئے, ان میں سے ایک جزیرہ نما عرب تھا اور دوسرا کنعان کا علاقہ تھا جسے اب ہم فلسطین کہتے ہیں. سیدنا ابراہیم کی ذریت میں سے دو شاخوں کا انتخاب کیا گیا, یعنی پہلے بنی اسرائیل کا اور اس کے بعد بنی اسماعیل کا. بنی اسماعیل کا انتخاب چونکہ صدیوں بعد ہونا تھا, تو اس لیے ان کو ایک ایسے علاقے میں آباد کیا گیا کہ یہاں وہ دنیا کے تمام معاملات سے الگ تھلگ رہ کر اس وادی غیر ذی ذرع میں تاریخ کے ایک بڑے عمل سے گزر جائے. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا, اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں تعمیر کیا گیا. اس کی تعمیر نو کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو اس کی تولیت دے دی گئی, پھر وہ وہاں آباد ہوئے, وہیں انہوں نے شادی کی. ان کے اتمام حجت کے نتیجے میں وہ سب لوگ ایمان لے آئے, اور اس طرح بنی اسماعیل نے اللہ کو ماننے والی ایک قوم کی حیثیت سے عرب میں اپنی زندگی کی ابتدا کی. اور اس کے بعد پھر مختلف مراحل سے گزرتے رہے, لیکن دنیا کی امامت یا ان کی ہدایت کے لیے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. یہ ذمہ داری پہلے ایک دوسری شاخ بنی اسحاق پر ڈالی گئی, اور اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب کہ وہ ایک بڑی تعداد میں تھے. مصر میں رہ کر انہوں نے نشو و نما پائی, طویل مراحل سے گزرے, اپنی ایک تاریخ بنائی. پھر ان کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی, اور موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب وہ وہاں سے ہجرت کریں گے, اور ہجرت کر کے کنعان میں یا فلسطین میں آ کر آباد ہوں گے, جو اصل میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ زمین تھی. اس کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں بتایا ہے کہ یہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی تھی. اللہ تعالیٰ جب کسی زمین کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں, کسی علاقے کو خاص کر لیتے ہیں, تو اس کے لیے لفظ قدسہ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہاں کا الارض المقدسہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے جس زمین کو تقدیس دی, یہ جو مقدس کا لفظ ہے یہ اس مفہوم میں بولا جاتا ہے. تو کنعان کی سرزمین بنی اسرائیل کے لیے خاص کی گئی, اور پھر سیدنا موسیٰ سے یہ کہا گیا کہ وہ اس قوم کو وہاں سے نکالیں, اور نکال کر یہاں لا کے آباد کریں. آباد کرنے کے کیا مراحل ہوں گے, کس طرح وہاں کی دوسری قوموں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا, وہ ایک لمبی بحث ہے, اور وہ اپنے وقت پر کی جائے گی. اس کے مواقع بھی قرآن مجید میں آئیں گے. یہاں صرف بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ ایک قوم کو ایک رہنما کی حیثیت سے غلامی سے نکالنے کا معاملہ نہیں تھا, بلکہ بنی اسرائیل جس ذمہ داری کے لیے منتخب کیے گئے تھے, اس ذمہ داری کے لیے ان کو وہاں سے نکال کر لا کر فلسطین میں آباد کرنے کا معاملہ تھا. یہ خالص ایک دینی مشن تھا, اور بہت بڑا مشن تھا. یعنی اب دنیا کی تاریخ ایک بالکل دوسرے رخ پر آگے بڑھنے والی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو اس میں ایک غیر معمولی کردار ادا کرنا تھا. اب یہ ضروری تھا کہ انبیاء کا سلسلہ ان میں جاری کیا جائے, اور توحید کا ایک مرکز بنا کر وہ اس فلسطین کی سرزمین سے ساری دنیا کو, قوموں کو حق کی دعوت دیں. یہ دعوت ہی کا عمل تھا, یہ شہادت حق ہی کا عمل تھا, یہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو ادا کرنے کا معاملہ تھا جس کے لیے وہ ان کو نکال کر لانا چاہتے تھے. تو یہ وہ بنیادی بات ہے جس کو ذہن نشین کرنا چاہیے. چنانچہ میں نے لکھا ہے, بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا یہ مطالبہ, یعنی وہ مطالبہ جو اوپر نقل ہوا ہے کہ فارسل مائی یا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا یہ مطالبہ بھی معاذ اللہ کسی قوم پرست لیڈر کی طرف سے اپنی قوم کو غلامی سے چھڑانے کا مطالبہ نہیں تھا, بلکہ خدا کی اس اسکیم کو بروئے کار لانے کے لیے کیا گیا تھا. یہ اسکیم جس کی میں نے وضاحت کی ہے, جس کے تحت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو, یعنی ان کی اولاد کو, عالمی سطح پر ابلاغ دعوت اور اتمام حجت کے لیے منتخب کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام اس وقت پوری دنیا کے لیے گویا اس دوسرے دور کے امام اور پیشوا ہیں. ان کی اولاد کا انتخاب کیا گیا, بنی اسماعیل بھی انہی کی اولاد ہیں, بنی اسرائیل بھی انہی کی اولاد ہیں. تو بنی اسرائیل کو جب یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ عالمی سطح پر ابلاغ دعوت کا کام کریں, یعنی اللہ کا پیغام اور اس کی دعوت پہنچائیں اور لوگوں پر اس کے نتیجے میں اللہ کی حجت پوری کی جائے، اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس اسکیم کے مطابق یہ ضروری تھا کہ انہیں ایک خاص علاقے میں آباد کر کے وہاں دعوت حق کا مرکز قائم کیا جائے۔ جب ایک پوری قوم کو یہ ذمہ داری دی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ اس قوم کے معاملے میں یہ ناگزیر ہو جائے گا کہ کسی علاقے کا انتخاب کیا جائے، وہ قوم اس علاقے میں آ کر آباد ہو، وہاں اس کا ایک نظم قائم ہو، اور وہ ایک باقاعدہ طریقے کا نظم قائم کر کے دنیا کے سامنے یہ دعوت دے۔ یعنی یہ پھیل کر تو نہیں کی جا سکتی، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ غلامی میں ہر وہاں یہ کام کریں۔ تو یہ دعوت کی ذمہ داری ہے، اور ایک بہت بڑی اسکیم اللہ تعالیٰ کی تھی جس سے تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا، اس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا۔ ایک خاص علاقے میں آباد کر کے وہاں دعوت حق کا مرکز قائم کیا جائے۔ بائبل کی کتاب خروج کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوری اسکیم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے واضح نہیں فرمائی، یعنی اس کو بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ ہم قرآن مجید کی تصریحات سے اور بعض دوسرے مقامات سے سمجھتے ہیں، اور پھر جو کچھ بعد میں ہوا اور جس طرح سے وہ نکلے اور جس طرح کا مشن ان کو دیا گیا، اس کی تفصیلات کتاب استثناء میں بھی ہیں اور خروج میں بھی ہیں۔ اگر ان کی تفصیلات کو آپ دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا تھا۔ قرآن مجید نے تو اس کو ہر ہر پہلو سے واضح کر دیا ہے۔ تو یہ پوری اسکیم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے واضح نہیں فرمائی، بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ قربانی کی عبادت کے لیے 3 دن کی راہ بیابان میں جانا چاہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک ایسی عبادت کرنی ہے جو یہاں کرنی ممکن نہیں، اس لیے کہ جس چیز کی قربانی کرنا پیش نظر ہے، اس کی قربانی اگر مصر میں کی گئی تو وہاں کے لوگ انہیں سنسار کر دیں گے۔ بائبل میں اتنی بات بیان ہوئی ہے، یہ بات انہوں نے کہی اور یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہ عبادت کرنے جانا چاہتے ہیں، ہمیں جانے دیا جائے۔ آگے کچھ نہیں کہا کہ ہم واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا صورت ہوگی، بس اتنی بات انہوں نے بیان کی۔ پیش نظر یہ تھا کہ یہاں سے نکلیں، غلامی کی زندگی ختم ہو، اس کے بعد پھر اپنی قوم کے سامنے بھی اس مشن کی وضاحت کی جائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ تو یہ اس طریقے سے ہوا۔ سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، فارسل مائی یا بنی اسرائیل، کالا ان کنت جیت بے آیت ان فات بے آ ان کنت من الصادقین۔ اب یہ مطالبہ کیسے سامنے رکھا گیا، کس طرح مختلف مراحل سے گزرا، پھر کیسے پورا ہوا، اس کی تفصیل قرآن مجید سنا رہا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو سورہ اعراف میں یہ ترتیب بیان واضح کر رہی ہے کہ پہلے ان قوموں کا ذکر کیا جو الگ الگ پیغمبروں کی قومیں تھیں، یعنی جن کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ پوری کی پوری قوم کسی منصب پر فائز کر دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس پر تبصرہ کیا، گویا یہ بتایا کہ ایک دور ختم ہو گیا، اور تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہی ہمارا طریقہ رہا ہے کہ جب ہم کسی قوم کی طرف رسول بھیج دیتے ہیں تو اس قانون کے مطابق معاملہ ہوتا ہے۔ رسولوں کو اس کے بعد بھی آنا تھا، لیکن اب اسکیم میں بحثیت مجموعی تبدیلی کی جا رہی تھی۔ وہ کیسے ہوا، اگر آپ دیکھیں تو یہاں گویا 2 شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں، ایک یہ کہ رسولوں کے معاملے میں کیا قانون رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ جب ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا گیا تو اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اور چونکہ اب قریش مخاطبین ہیں، ان کی طرف ایک رسول کی بعثت ہوئی ہے، رسول کی بعثت کے بعد خدا کی عدالت کس طرح زمین پر لگتی ہے، اس کے لیے وہ پہلا حصہ ضروری تھا۔ وہ اب جس منصب پر فائز کیے جانے والے ہیں وہ شہادت حق کا وہی منصب ہے جس پر بنی اسرائیل کم و بیش 1500 سال تک فائز رہے، تو یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ اس منصب کی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے یا ان کی تاریخ سنائی جاتی ہے، وہ اصل میں بنی اسماعیل کو یہ بتانے کے لیے سنائی جاتی ہے کہ یہ ذمہ داری ہم نے پوری ذریت ابراہیم پر ڈالی تھی، ذریت ابراہیم کی ایک شاخ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، اب تم اس منصب پر فائز کیے جا رہے ہو، یعنی بنی اسماعیل، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، تو اب تم فائز کیے جا رہے ہو، تو اس تاریخ کو اپنے سامنے رکھو۔ یہ معاملہ چونکہ ذریت ابراہیم کی 2 شاخوں کا ہے، یعنی بنی اسرائیل جن کا پہلے انتخاب کیا گیا، بنی اسماعیل جن کا اب قیامت تک کے لیے انتخاب کیا گیا ہے، یہی سبب ہے کہ قرآن مجید کا پہلا باب بنی اسرائیل کی سرگزشتوں سے شروع ہوتا ہے، اس میں ان پر حجت تمام کی گئی ہے، ان کی تاریخ انہیں سنائی گئی ہے، اور پھر بنی اسماعیل کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب تم ایک نئی امت کی حیثیت سے یہ ذمہ داری انجام دو گے، اس ذمہ داری کو پورا کرو گے۔ تو یہ بات جب ہوئی اس وقت کیا ہوا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس لیے یہاں معاملہ رسالت کی دعوت کی تفصیل کو حذف کر کے شروع کر دیا گیا ہے، وہ اس سے پہلے آ چکی۔ یہاں معاملے کی ابتدا یہاں سے کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا۔ تو اب یہ فرمایا کہ کالا ان کن تجے تب آیتن فعت بحا ان کن تمن صادقین، جب یہ مطالبہ انہوں نے کیا تو اس نے یعنی فرعون نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اگر کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، یعنی میں تمہیں کیا حیثیت دیتا ہوں؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اس کی طرف سے آیا ہوں، تو کوئی نشانی ہے تمہارے پاس تو پیش کرو، ان کنت جیتا بآیاتن تو لے آؤ، ان کنت من الصادقین اگر فی الواقع تم سچے ہو۔ فعلق عصا، اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِّلنَّاظِرِينَ، اور اس نے اپنا ہاتھ آستین سے کھینچا تو دیکھنے والوں کے لیے وہ دفتن چمکتا ہوا نکلا۔ یعنی یہ دونوں نشانیاں، یہ دونوں معجزات جن کو قرآن مجید نے دوسری جگہ برہانان کہا ہے، یہ انہوں نے پیش کر کے، اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ جس وقت ان کو نبوت دی گئی تھی تو اسی موقع پر انہوں نے اپنی یہ معذرت پیش کر دی تھی کہ میں تو وہاں پر ایک ان کے خیال کے مطابق بڑا گناہ کر کے نکلا ہوا ہوں، تو میں وہاں جاؤں گا تو مجھ سے تو وہ اس کے بدلے ہی میں سب سے پہلے مواخذے کا معاملہ شروع کر دیں گے، تو میں کس طرح جا کے فرعون کے سامنے یہ بات رکھوں اور یہ مطالبہ اس سے کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نشانیاں ان کو دی تھیں، وہ انہوں نے دونوں کی دونوں پیش کر دیں۔ اس میں جو ثوبان المبین کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے، یعنی ایسا کھلا اژدہا کہ جس میں ذرا کسی شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ آیت میں ثوبان کے ساتھ مبین کی صفت اسی مفہوم کے لیے لائی گئی ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ بس ایک فریب کسی صورت پیدا ہوئی یا ایک متخیلے پر اثر ہوا، بلکہ ایسا اژدہا کہ جس کے بارے میں کوئی تردد ہی نہ کسی شخص کو ہو، دیکھنے کے بعد وہ پکار اٹھے کہ یہ تو جیتا جاگتا وہی اژدہا ہے۔ اور اس نے اپنا ہاتھ آستین سے کھینچا، یہ جو آستین سے کھینچا تو اب کیا ہوا، یعنی اس طرح ہاتھ بغل میں ڈالا اور کھینچا باہر کیا تو دیکھا کہ وہ بالکل چمکتا ہوا نکلا ہے، جیسے چاند نکل آیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ اصل الفاظ ہیں بیضاء للناظرین، نظرہ کا لفظ عربی زبان میں اصلا غور و تأمل کے ساتھ دیکھنے کے لیے آتا ہے، مدعا یہ ہے کہ ہاتھ میں جو چمک ظاہر ہوئی وہ محض فریب نظر کی نوعیت کی نہیں تھی، بلکہ غور و تأمل سے دیکھا جائے تو صاف واضح ہو جاتا تھا کہ اس کی تابانی بالکل اصلی اور حقیقی ہے۔ یعنی جس طریقے سے عصا کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جب سانپ بنا تو وہ ثوبان مبین تھا، یعنی ایسا واضح، ایسا کھلا ہوا اژدہا تھا کہ کوئی تردد کسی دیکھنے والے کو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہاں بھی یہ بتایا ہے کہ وہ بیضاء للناظرین تھا، یعنی غور و تأمل سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ ہاتھ فی الواقع ایک مہو آفتاب بن گیا ہے، چمکتا ہوا ہاتھ، تو اس وجہ سے صاف واضح ہو جاتا تھا کہ اس کی تابانی یعنی اس کی چمک، اس کی روشنی بالکل اصلی اور حقیقی ہے۔ تو یہ دونوں معجزات انہوں نے پیش کر دیے۔ اس پر کیا ہوا، جب انہوں نے پیش کیے تو قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ دیکھا تو کہا یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے، اور کس لیے آیا ہے؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تامرون، تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے، سو بتاؤ کیا رائے دیتے ہو۔ یعنی جس وقت انہوں نے دیکھا تو بجائے اس کے کہ اس پر غور کرتے، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ کیا معاملہ ہوا ہے، استدلال کرتے، اس اسکیم کو جانتے، انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو کوئی ماہر جادوگر آ گیا ہے یہاں پہ، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنے کے لیے کوئی اسکیم بنائے۔ تو اس کے اوپر میں نے لکھا ہے کہ یہ انہوں نے جب بات کہی تو مطلب کیا تھا، مطلب یہ تھا کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے یعنی کچھ ایسا ویسا جادوگر نہیں ہے بلکہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہے کہ انہیں منظم کر کے اپنی فوج بنائے اور تم پر حملہ کر کے تمہیں اس ملک سے نکال دے اور یہاں اپنی حکومت قائم کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی شخصیت اور بنی اسرائیل کی کثیر تعداد کے پیش نظر یہ بات بالکل قرینِ قیاس تھی، چنانچہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کے درباریوں نے پھر واقعی یہی سمجھا ہو، اور اس کا بھی امکان ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو آن جناب کی دعوت سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ اشغلا اسی طریقے پر چھوڑا ہو جس طرح کے ہر دور کے ارباب اقتدار کا شیوا رہا ہے۔ یعنی اس کا بھی امکان ہے اور اس کا بھی امکان، بہرحال انہوں نے بات یہ کہی کہ یہ تو غالباً ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا مطالعہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول و قولی حاضہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔